الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفزعه ولو في جوف بيته. فنظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اصل تعلیمات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب میں بطور خاص کسی پر احسان نہیں فرمایا، احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو یہ دیا، ہم نے تم کو یہ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا جہاں ذکر فرمایا، اس عظیم الشان نعمت کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے احسان جتلایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے. اذ بعث فيهم رسول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کے طور پر بتلایا جتلایا، اور آپ کے جو فرائض ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کو بھی احسان کے طور پر بتلایا. تو احسان جتلانے کی چیز یتلو علیہم آیاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد وہ اللہ کی آیات تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ بہت بڑے احسان کی چیز ہے اللہ کے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، مومنین کی پاکی اور صفائی تطہیر کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے احسان کے طور پر ذکر فرمائی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم پر بہت بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے، اور ان کو سیکھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، منبر پر چڑھے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل کر بیٹھتے تھے، کوئی امتیاز نہیں تھا. آنے والا پوچھتا تھا کہ آپ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی. تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ آپ کے لیے مٹی کا چبوترہ بنا دیا گیا، صفہ جسے کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بھی بنایا گیا، غالباً سن 9 ہجری میں منبر کی تعمیر ہوئی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعید المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. اور عام طور پر منبر پر چڑھنا اپنی تعلیمات کو سامعین تک پہنچانے کے لیے، آواز ان تک پہنچانے کے لیے، اہتمام کے لیے ہوتا تھا. ضرورت کے موقع پر منبر کا استعمال کیا کرتے تھے. تو منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور چڑھنے کے بعد زوردار آواز کے ساتھ فرمایا فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ فرمایا. کیا فرمایا؟ یا معشر من اسلم بلسانه، اے وہ جماعت، اے لوگو. معشر یہ عشرن سے نکلا ہے، اور عشرن کہتے ہیں دس کو، دہائی کو، تو اس کے معنی آتے ہیں جماعت کے. یا معشر من اسلم بلسانه، اے وہ جماعت جو زبان سے اسلام لائی ہو، جنہوں نے زبان سے اسلام لایا. ولم یفضل ایمان الی قلبی، اور ایمان دل تک نہیں پہنچا، دل میں داخل ہوا نہیں، دل میں گھسا نہیں، دل کی گہرائی تک نہیں پہنچا. ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری، صرف زبان سے تم نے اسلام ظاہر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کے لوگ تھے. ایک مومن جو دل سے بھی ایمان لانے والے تھے اور زبان سے بھی اسلام ظاہر کرنے والے تھے، ان کا دل اور ان کی زبان، ان کے اعمال سب ایک سان تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. تو ایسے لوگ مومن کہلاتے تھے کہ جنہوں نے دل سے ایمان کو قبول کیا اور سارے ایمان مجمل کو، ایمان مفصل کو تسلیم کیا، مان لیا اور اس پر عمل کیا، تو ایمان اور اسلام ان کا ایک تھا. دل کی کیفیت اور ظاہر کی کیفیت، دونوں کیفیتیں ایک تھیں، تو ان کو کہا جاتا ہے مومن. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکلیہ مانتے نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کو کہا جاتا ہے کافر، کہ نہ دل سے مانتے نہ زبان سے اقرار کرتے، تو ان کو کہا جاتا ہے کافر. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے، مگر زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، تو ان کو قرآن پاک کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک مومن اور ایک کافر اور دوسرے بین بین درمیان کا ڈھیلا ڈھالا، ہاں اتنا ادھر کا نہ ادھر کا، وہ منافق. موقع کے لحاظ سے مسلمانوں سے سابقہ پڑا تو کہے ہم تو مومن ہیں، اور کافروں سے سابقہ پڑا تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، جوک کر رہے تھے. قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. لیکن اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اب صرف دو ہی قسم کی جماعتیں رہ جاتی ہیں، ایک مومن اور دوسرے کافر، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. ساری دنیا میں بس دو ہی کیٹیگریز اس وقت پائی جاتی ہیں، اور منافق ختم ہو گئے. منافق اس دور میں تھے، اب ان کا وجود باقی نہیں رہا. لیکن منافقوں کی جو خصلتیں، جو عادتیں، جو کیریکٹر ہو سکتے تھے وہ باقی رہے، ان کا وجود باقی نہیں رہا، وہ جماعت کا وجود باقی نہیں رہا، لیکن اس کے جو اخلاق تھے، اس کے جو کردار تھے وہ باقی رہ گئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حدیثوں میں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی منافقت کی، وہ منافق ہوگا. خصلت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے منافق ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ منافق نہیں کہلائے گا. تو یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل ایمان الى قلبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو زبان پہ تو اسلام لائے ہو لیکن ایمان کی حقیقت ان کی دل کی گہرائیوں میں گھسی نہیں، جگہ نہیں پکڑی، اس بات کو کان کھل کے سن لو کہ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا مت دو، ایذا کے معنی تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، لا تؤذوا المسلمین. اور یہ خطاب کس سے فرمایا؟ کہ جو زبان سے اسلام ظاہر کیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ان سے خطاب کر کے، ان سے ایڈریس کر کے فرما رہے ہیں. تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ منافق کی شان تو ہو سکتی ہے، مومن کامل کی جو ہے شان نہیں ہو سکتی. جو مومن کامل ہوتا ہے وہ کسی مسلمان کو ایذا رسانی تکلیف نہیں دیا کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا، ان کو مخاطب کیا، ان کو گول بنایا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کس طریقے سے ہوتا ہے، کن کن طریقوں سے ہوتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، کسی بھی طرح کی تکلیف مسلمان کو نہیں دینی چاہیے. یہ مسلمان کی پہچان ہے، کامل مسلمان کی. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، اور مسلمانوں کو شرم اور عار مت دلاؤ. کیا مطلب؟ کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور کوئی بھی اپنی جگہ کامل نہیں ہے سوائے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. کوئی بھی انسان اپنی جگہ کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. ہر انسان، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ولی ہو، صالح ہو، زاہد ہو، عابد ہو، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. اور انسان غلطی اور بھول سے مرکب ہے، مکس ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. تو اگر کسی سے کوئی غلطی صادر ہو جائے، کوئی گناہ صادر ہو جائے، تو اس کو عار مت دلاؤ کہ تم نے یہ حرکت کی، تم نے یہ حرکت کی، تم یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم ایسے ہو، ویسے ہو. ولا تعیروہم، عار مت دلاؤ، کیونکہ وفیک عیوب وللناس اعین، کہ تجھ میں بھی عیب ہے، بہت سارے عیب ہیں. تیری جو دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں سے تو دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے. وللناس اعین، اور سب لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو جب تو دیکھ رہا ہے دوسروں کو، دوسروں کی عیب جوئی کر رہا ہے، تو تجھے دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں صرف ان دو آنکھوں سے. تو اتنے مجمع جب مجھے دیکھے گا تو مجھے خود خیال کرنا چاہیے کہ ان کی کتنی آنکھیں ہیں اور کتنے عیوب ہیں، کتنے عیب کا میں مجموعہ ہوں، کتنے عیوب میرے اندر پائے جاتے ہیں. تو عیب ہر ایک کے اندر ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن اس غلطی پر اگر وہ بندہ ندامت کا اظہار کر لے، اللہ سے اپنا لو لگا لے، اللہ سے جڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم سمندر کے جتنے قطرے ہیں، ریت کے جتنے ذرے ہیں، جتنی کائنات ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ بھی اگر تم اپنی غلطیاں لے کر کے آؤ گے، تو میں اتنی ہی زیادہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کروں گا، تمہارا ویلکم کروں گا. اور اللہ کی شان غفور رحیمی وہ گنہگاروں کے ساتھ ہی متعلق ہوتی ہے. بعض جگہ یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرتا، اس کی خدمت میں غلطی کرنا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو غلطی کرتے پھر توبہ کرتے پھر اللہ کی مغفرت طلب کرتے، تو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے. یہاں تک آیا تو غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلطی کر دیا تو ہم اس کے لیے شرم دلانے والے بن جائے گا، اتنی شرم نہیں آتی، ایسا نہیں آتی، اسے اپنے گریبان میں جا کے دیکھو، لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہو، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے ساتھ اس کو سمجھانا، یہ اور بات ہے، نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کو شرم دلانا، عار دلانا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. ولا تعیروا ولا تتبعوا عوراتهم، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لوگ چھپ کر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کا تتبع، اس کی تلاش میں مت پڑو، ارے کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو جو چیزیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لوگ چھپ کر کر رہے ہیں، تو ان کی جستجو، ان کی تتبع، ان کی تلاش مت کرو. ولا تتبعوا عوراتهم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے جھانک کر کے دیکھ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا تو فرمایا کہ انما جعل الاستئذان لاجل البصر، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نگاہ کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور تم وہاں گھر میں باضابطہ اجازت لے کر کے تو داخل نہیں ہو رہے ہو، لیکن یہاں سے جھانک کر کے، تانک کر کے سوراخ میں سے کیا دیکھ رہے ہو. استئذان اور اجازت طلب کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت، نظر کو بچانا. تو جھانک تانک مت کرو، دوسروں کے پوشیدہ جو عیوب ہیں ان کی جھانک تانک میں مت رہو، اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ چھپی ہوئی سیکریٹ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ کا طرف سے اس کو چیلنج ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اعلان ہے. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اللہ اس کے عیبوں کو فاش کر دیں گے. اور اللہ سے کون سی چیز ہماری چھپی ہوئی ہے؟ اللہ اگر ہمارے عیبوں کو ظاہر کرنے لگے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ رات میں جو کچھ گناہ کیا ہوتا تھا وہ دروازے پر یا پیشانی پر لکھا ہوا مل جاتا تھا کہ اس نے رات میں یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، یہ حرکت کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے اس امت کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، یہ عیب کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، گناہ کبیرہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے جڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اس کے پیشانی پر یا اس کے دروازے پر لکھا ہوا جو عمل پہلی امتوں کے ساتھ تھا اس کو منسوخ فرما دیا اللہ تعالیٰ. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کیا لیکن اس کو ظاہر نہیں فرمایا. اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَعُهُ، اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کو فاش کریں گے، اس کو ظاہر کرنے لگ جائیں گے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا. یفزعہ، اس کو ذلیل اور خوار رسوا کر کے رکھ دیں گے. ولو فی جوف رحلی، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں بند کمرے میں، بند کوٹھی میں کیوں نہ بیٹھ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی ذلیل اور رسوا کرے گی. اور روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ، ونظر ابن عمر الى الکعبہ فقال ما اعظمک، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کعبۃ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیری شان کتنی بلند بالا ہے. وما اعظم حرمتک، کہ تیری حرمت کتنی بڑی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا والمؤمن عند اللہ اعظم منزلۃ منک، مومن تجھ سے بھی اللہ کے پاس مرتبے میں بڑا ہوا ہے. تو اسی کو کسی نے کہا کہ کعبہ بنی گاہ خلیل آزرست، کعبہ بنی گاہ خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست. کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی نگاہ میں آزر ہے، بت ہے، ایک پتھر ہے، اور دل مسلمان کا دل گزرگاہ جلیل اکبرست. دل جو ہے اللہ رب العزت وہ کہیں بھی سما نہیں سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہے. از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر است، دل بدست آور کے حج اکبر است. ہزار کعبوں سے ایک مسلمان کا دل وہ بہتر ہے. کعبہ توڑ سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، لیکن مسلمان کا دل مت توڑو. از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے ایک مسلمان کا دل ہے وہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے. اور دل بدست آور کے حج اکبر است. مسلمانوں کے دلوں کی لاز رکھو، ان کا دل جوڑو، ان کا دل مت توڑو، یہ حج اکبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.